الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اس پر پہلے بھی آپ بیانات سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے وہ ہمیں دنیا کے تمام تعلقات میں، تمام محبتوں کے اندر ان پر ہماری محبت غالب رہتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ سے بیان نہیں فرمایا بلکہ جملہ خبریہ سے بیان فرمایا. جملہ اسمیہ، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر سوال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے بندے سے کہ تم مجھ سے محبت کرو، یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کا ایک حسین انسان وہ سوال نہیں کرتا کہ تم مجھ سے محبت کرو. اخلاق اعلیٰ ہو وہ سوال نہیں کرتا کہ تم مجھ سے محبت کرو. تو اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جو ایمان لے آیا وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے. یعنی دنیا کی جتنی جائز محبتیں ہیں، ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، یہ تمام محبتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی محبت کو ان تمام محبتوں پر غالب کر لینا، بس یہی اشد ہے. یعنی دادا فرماتے تھے کہ اگر 50% گھر والوں کی محبت ہے، 50% کاروبار کی محبت ہے، اللہ کی محبت 51% کر لو، بس 51% کر لی کامیاب ہو گئے اس کے اندر. تو اللہ رب العزت نے سوال نہیں فرمایا بلکہ خبر دی، کیونکہ دنیا کے حسین بھی سوال نہیں کرتے. جو حسین ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خود لوگ میرے پیچھے آئیں گے. تو اللہ رب العزت جب دنیا کے حسینوں کو حسن دے سکتے ہیں تو خود ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا. جب ان کے نام میں اتنی لذت ہے، جب ذکر میں اتنی لذت ہے، تو مذکور کا کیا عالم ہوگا. اس لیے اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر، اس وقت اہل جنت جنت کو بھی بھول جائیں گے. جس وقت اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے تو اہل جنت جنت کو بھی بھول جائیں گے. اور پھر فرمایا کیونکہ اللہ خالق ہے اور جنت مخلوق ہے، تو خالق کو دیکھنے کے بعد مخلوق کو بھول جانا یہ تو عقل کی دلیل ہے. یہ کہ خالق جس نے جنت بنائی وہ خود کتنا حسین ہوگا بھائی. تو اللہ رب العزت نے یہاں سے ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیا. فرمایا دیکھو تمام محبتیں جائز ہیں بالکل. ماں باپ سے محبت کرو. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے کھانا پینا بند کر دیا، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مطالبہ تھا کہ دوبارہ اسی دین پر آ جاؤ جس دین پر تھے تم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا, فرمایا اس دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تفسیر معرفۃ القرآن کے اندر کہ یہ پہلی بھوک ہڑتال تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور فرمایا جب تک تم پہلے دین پر نہیں آ جاتے میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں. تو جب تین دن گزر گئے اور ظاہر سی بات ہے کہ نقاہت تو ہونی ہے, جب نقاہت ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کے نافرمانی نہ کرو. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر والدہ سے فرمایا کہ ماں میں جس دین پر آ گیا ہوں اگر وہ دین تو بھی قبول کر لے تو تیرے لیے مبارک ہے, اور اگر اس دین کو تو قبول نہ کرے اور تجھے موت بھی آ جائے تو مجھے یہ بھی قبول ہے. تب والدہ سمجھ گئی کہ یہ اب اس دین سے ہٹنے والے نہیں. تو اللہ رب العزت نے بھی ہمارا راستہ اسی طرح آسان فرما دیا کہ فرمایا دیکھو تمام محبتوں پر اس محبت کو غالب رکھنا تو تمہارے تمام دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات سب صحیح صحیح چلتے رہیں گے. جب تم دنیا کو غالب کرو گے اور اللہ کی محبت کو مغلوب کر دو گے تو تمہارے معاملات پھنسنا شروع ہو جائیں گے. آزمائش دونوں حالت کے اندر ہے, انسان اللہ کا ولی بن جائے تو بھی آزمائش ہے. بھئی ایک بادشاہ کہتا ہے کہ تم میرے مقرب بنو یا مجھ سے دور رہو, آزماؤں گا میں تمہیں ضرور. تو انسان کیا کہتا ہے کہ مقرب بن کر کے آزمایا جاؤں گا تو شاید بچ جاؤں, اور دور رہ کر کے آزمایا جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ پھر برباد کر دیا جاؤں. تو آزمائش تو اللہ کی طرف سے لازمی آئے گی, لیکن انسان اگر جب مقرب اللہ ہو جاتا ہے, اللہ سے قریب ہو جاتا ہے طاعت کے ذریعے, گناہ چھوڑنے کے ذریعے, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہو گیا اور رضا بالقضاء کے اوپر راضی رہا کہ اللہ جس حالت میں تو نے رکھا ہے میں اسی حالت میں تجھ سے راضی ہوں, جب قریب ہو گیا اللہ سے تو بھی آزمائش آئے گی, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے انسان آسانی اور کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے نکل جاتا ہے. ابھی ہمارے یہاں تمام مدارس کے اندر تعلیمی سال کا آغاز ہوا, تو کل میں تفسیر دیکھ رہا تھا, لکھا تھا کہ سورہ عنکبوت جو شروع ہوتی ہے 20ویں پارے میں, الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ خالی زبان سے کہیں گے کہ آمنا, وهم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہ جائیں گے, ہم ضرور بے ضرور ان کو آزمائیں گے. تو وہاں پر ایک عجیب بات لکھی کہ فرمایا کہ دیکھیے کہ پچھلی سورت اور اس سورت کے اندر مماثلت کیا ہے. پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا انجام بیان فرمایا کہ جب ہم نے ان کے اوپر آزمائش بھیجی تو وہ اللہ سے اور دور ہوتے چلے گئے, تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. لیکن مومنین کے بارے میں فرمایا کہ جب مومنین پر ہم آزمائش بھیجتے ہیں تو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, اس کو ہمت اور حوصلہ بھی عطا فرماتے رہتے ہیں. دادا نے فرمایا کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ آزمائش جو آئی ہے مجھ پر یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے آئی ہے, میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں یا اللہ سے قریب ہو رہا ہوں, فرمایا اپنی آزمائش کے وقت کا جائزہ لو کہ اس آزمائش کے وقت میں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور نصیب ہوا پہلے دو رکعت سنت پڑھتا تھا اٹھ کر چلا جاتا تھا، اب دو رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو گئی، یا اللہ یہ مشکل ہے اس کو دور فرما دیجئے، تو سمجھ لو کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اور اس آزمائش کے بعد اگر نعوذ باللہ زبان سے یہ جملہ نکل جائے کہ اللہ ہم ہی ملے تھے جس کو یہ بیماری دینی تھی، یہ پریشانی دینی تھی، یہ تنجستی دینی تھی، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ بندہ تو بندہ ہی ہے، جب ماں باپ اپنی اولاد کو آزماتے ہیں تو لیکن ماں باپ اتنا رحم نہیں کرتے جتنا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک بددوا آیا، ایک روایت میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب کون لے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ. اس بدو دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چادر ہوتی ہے جو کندھے پر ہوتی ہے، اس بدو نے اس چادر کو جھاڑا اور کندھے پر ڈالا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے کوئی غم نہیں ہے. کیونکہ جب ماں اپنے بچے کو مصیبت میں دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ہمارا زندگی بھر کا امتحان لیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معافی فرما دیں گے. اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو استغفار کا حکم ہی نازل نہ ہوتا. دادا نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر معاف نہ کرنا ہوتا اپنے بندوں کو تو اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دیتے ہی نہیں. استغفار کا حکم دے کر کے بتلا دیا کہ تم نے زندگی بھر میں جتنے گناہ کیے ہیں، تم ایک دفعہ ہم سے معافی مانگو، ہم تمہیں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ تعلق جو اللہ سے رحمت کا ہے اور محبت کا جو تعلق ہے، انسان اس تعلق کو جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا جاتا ہے یہ تعلق اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا کمانا ناجائز اور حرام نہیں ہے، دنیا کمانا جائز ہے، لیکن جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو کشتی ذریعہ کیا بن رہا ہے؟ پانی بن رہا ہے کشتی کے چلنے کے لیے. اب کوئی آدمی کشتی سڑک پر لا کر رکھ دے اور اس کو چلانے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں چلے گی. تو پانی ذریعہ ہے کشتی کے چلنے کا، لیکن جب تک نیچے ہے، لیکن جب وہی پانی اس کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو ڈبونے کا ذریعہ ہے. تو دنیا ہمارے جینے کا ذریعہ ہے جب تک قلب سے باہر ہے، اور جب قلب کے اندر داخل ہو گئی تو الاعوذ باللہ یہی ہمیں آ رہے ایمان کو ڈبونے کا ذریعہ ہے. وہم لا یفتنون کا مطلب یہی ہے کہ ہم تمہیں کبھی دنیا دے کر کے آزمائیں گے کہ تمہارے پاس مال کی فراوانی ہوگی، اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم بلاتے ہیں اور آزان ہوتی ہے تم کاروبار چھوڑ کر آتے ہو یا نہیں. جب مال زیادہ ہو گیا، زراعت زیادہ ہوئی، تجارت زیادہ ہوئی، اب اس کے بعد کیا آئے؟ اذان کی آواز آئی، کہا ارے یار ابھی تو بڑی مصروفیت ہے، چلو گھر جا کر کے نماز پڑھ لیں گے، نماز چھوڑ دی. کبھی اللہ تعالیٰ مال لے کر کے آزماتے ہیں. تجارت بہت بڑی تھی، اس میں ایسا نقصان آیا کہ ساری تجارت ختم ہو گئی. اب انسان کیا ہے سوچ رہا ہے کہ اللہ کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے؟ بھائی یہ پنکھے چلا دو بھائی، ابراہیم یہ پنکھے چلا دو گھر والے. کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے؟ ارے ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ تعالی نے کھلایا نہیں کھلایا؟ بولو بھائی، ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا ہے؟ اللہ رب العزت کھلا رہے ہیں. پیدا ہوا اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا، بڑا ہو گیا تو تجارت پر بھروسہ کرنے لگا. کیونکہ اللہ سے نظر ہٹتی ہے تو اپنی عقل پر، اپنی محنت کے اوپر انسان کی نظر چلی جاتی ہے کہ میں نے محنت کر کے یہ چیز کمائی. پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ یار یہ چیز مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے، یہ نعمت مجھے میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ آج اس جو جس مقام پر میں ہوں میں اپنی محنت کی وجہ سے ہوں. ارے محنت کی وجہ سے نہیں, ورنہ کتنے کسان ایسے ہیں جو برسوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن جتنا پہلے کما رہے تھے اتنا اب بھی کما رہے ہیں. محنت سے انسان نہیں پہنچتا, اللہ کے فضل سے پہنچتا ہے. تو مال لے لیا اللہ تعالی نے, اب اللہ تعالی اب وہ انسان کیا ہے, مایوسی کے اندر پڑ گیا کہ اللہ کہاں سے کماؤں گا کہاں سے کھاؤں گا. اللہ تعالی نے رزق کا وعدہ فرمایا اور رزق اللہ نے کسی انسان کا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا, یہاں تک کہ ماں باپ کے ہاتھ میں اولاد کا رزق نہیں دیا, کیونکہ ماں باپ کے اندر بھی تاثر ہے, اگر اولاد نافرمانی کر دے تو ماں باپ کہتے ہیں جاؤ ہم نے گھر سے نکال دیا, کھانا بند کر دیا اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق میں اس کو پہنچاؤں گا, رزق اس کو میں پہنچاؤں گا. تو جب نا امیدی کی حالت پیدا ہوئی, اب اس وقت میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا اللہ تو پہلے بھی کھلاتا تھا اب بھی کھلا رہا ہے, یا اللہ آئندہ بھی کھلائے گا میرا یہ یقین کامل ہے, کیونکہ تو نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور جس چیز کا وعدہ تو کر لے, ارے دنیا کے اندر ایک سچا آدمی ہو اور وہ آپ سے وعدہ کر لے کہ دیکھو بھائی تم پر جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو میرے پاس آ جانا, انسان کتنی بڑی دھڑاس باندھ لیتا ہے دل کے اندر کہ یار فلانے آدمی نے جو اتنا کاروباری ہے اتنا بڑا تاجر ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم پر کوئی مشکل آئے تو میرے پاس آ جانا. ارے اللہ تعالیٰ نے تو نص قرآن کے اندر فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہارا رزق ہم نے آسمانوں کے اندر لکھا گیا لکھ دیا ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. انسان انسان پر اعتبار کر لیتا ہے, اعوذ باللہ, انسان اللہ پر اعتبار نہیں کرتا, جبکہ انسان کے پاس کوئی سبب نہ ہو پھر بھی اس سے پوچھو کہ کیا کھا رہے ہو, وہ کہتا ہے وہی کھا رہا ہوں جو پہلے کھا رہا تھا. تو معلوم ہوا کھلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے, اللہ رب العزت کی ہے. تو کشتی پانی کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے لیکن اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے اس کو. جو کشتی چلانے والے ملا ہے اگر سوراخ ہو جائے تو سوراخ کو فوراً بند کرتے ہیں کہ کہیں پانی کشتی کے اندر آ گیا تو ہم سب ڈوب کر کے مر جائیں گے. اسی طرح بزرگوں نے کیا فرمایا, فرمایا دیکھو دل سے باہر دنیا کو رکھو. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے. رات کے وقت حضرت گھر تشریف لے جاتے تھے خانقاہ سے, تو اچانک حضرت رکے, اپنی جیب سے اپنی کاپی نکالی اور قلم نکالا, اس پر کچھ لکھا اور واپس جیب میں رکھ لیا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مفتی صاحب بتاؤ میں نے کیا کیا. تو میں حضرت میں نے دیکھا کہ آپ نے کچھ قلم نکالا اور کاپی نکالی کچھ لکھا اور جیب میں ڈال لیا. فرمایا ایک چیز تھی جو میرے دل پر بوجھ تھی, میں نے اس بوجھ کو اس قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل کر دیا اور قلب کو خالی کر دیا. یعنی اللہ والوں نے اتنا بھی نہیں رکھا کہ جائز حاجت سے بھی دل پریشان رہے, تو میں اس کو قلم کے ذریعے اس کو کاغذ پر منتقل کر کے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیا. اسی کو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو درد دل ہو درد دل, غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر. یعنی اللہ کے ماں سوا سے بالکل ہی نظر اٹھا لے, غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. تو جب اللہ تعالی کی محبت قلب کے اندر غالب ہو گئی, دل بھر گیا اللہ کی محبت سے, تو اسی یہی محبت پھر آنکھوں سے چھلکنے لگتی ہے اور چہرے سے جھلکنے لگتی ہے. اسی لیے اولیاء اللہ کو لوگ شکل دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ جو چیز جب زیادہ ہو جائے، کہتے ہیں نا ٹینک اوور فلو ہو گیا، جلدی سے مشین بند کر دو ورنہ پانی ضائع ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ محبت کو ضائع نہیں فرماتے. دادا کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ امت کو چھلکتا ہوا مال دو، اپنے اندر کا اصل مال نہیں دو دل کو. اگر دل میں محبت اتنی بھر گئی ہے کہ باہر چھلک رہی ہے تو امت کو دو، ورنہ پھر اپنی عبادت کے اندر لگ جاؤ، پھر جب نور پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد امت کو دو. کیونکہ محبت سے جب دل بھر گیا، اب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، جب انسان نفلی عبادات زیادہ کرتا ہے تو وہ نور اللہ تعالیٰ جو انسان کے قلب میں ہوتا ہے وہ انسان کی آنکھ تک پہنچتا ہے، انسان کے ہاتھ تک پہنچتا ہے، انسان کے ٹانگ تک پہنچتا ہے، یعنی انسان کے کان تک پہنچتا ہے، انسان کے سر تک پہنچتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ قلب میں نور پیدا ہوا. اب دادا نے فرمایا کہ خون دل کا کام ہے، خون کو قبض اور بس کرنا، کھینچنا اور پھینکنا. تو فرمایا جب اس نے پھینکا تو قلب میں خون کے ساتھ ساتھ نور بھی تھا. اب یہ خون اگر آنکھ میں پہنچا تو نور بھی ساتھ آنکھ میں پہنچا، اگر یہ خون پاؤں کی طرف گیا تو نور بھی پاؤں کی طرف گیا، اگر یہ نور سر کی طرف آ دماغ کی طرف آیا تو نور دماغ کی طرف بھی آیا. تو جب قلب اللہ تعالی کی محبت سے بھر جاتا ہے پھر انسان دنیا کے معاملات کے اندر جلدی پریشان نہیں ہوتا کہ اب میں کیا کروں، بلکہ اس کو یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزمائش بھیجی ہے یہ تھوڑی دیر کی ہے، اللہ کے حساب سے تھوڑی دیر کی ہے، ہمارے حساب سے چند مہینے کی ہے، ہم اپنے حساب سے دیکھیں چند مہینے کی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دور فرما دیتے. بشرطے کہ انسان اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجی ہے. تو اللہ سے آزمائش مانگے نہ لیکن آ جائے تو اس کو استقامت کے ساتھ دعا کرتا رہے، یا اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، مجھے آزمائیے مت، بغیر آزمائش کے گزار دیجیے. آگے اللہ تعالی نے سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم آزماتے کیوں ہیں؟ بھائی آزمایا اسے جاتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو، جس کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو. مثلا ایک انسان سے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں تو میں اس سے پہلے اس کے معاملات دیکھوں گا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، مستقبل کا بھی علم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں آزماتے ہیں؟ حضرات دادا نے بھی اس کا یہی جواب دیا کہ حضرات مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے علم ہے تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے بھیجتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ اس آزمائش کے اندر بھی جبل استقامت بن کر کے کھڑا رہا، تاکہ کمزور ایمان والوں کو مضبوط ایمان والوں کی آزمائش سے ان کے اندر ہمت اور محبت پیدا ہو جائے کہ یار جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. آج جو لوگ کہتے ہیں ہم دین پر نہیں چل سکتے، اہل دین کے ساتھ رہ کر کے دیکھو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. ایک انسان کوئی چیز بیچنا نہیں جانتا، کچھ دن تجار کے ساتھ رہے، بیچنے کا تو ڈھنگ اس کو آ جائے گا. جیسوں کی صحبت میں انسان رہے گا ویسا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے آزمائش کا مانگنی نہیں چاہیے، دلیری نہیں دکھانی چاہیے کہ اللہ تو مجھے آزما لے، نہیں۔ دادا فرماتے تھے کہ یہاں تک کہ اگر ایک جگہ دھوپ ہے اور ایک جگہ سایہ ہے، فرمایا دھوپ کو چھوڑ کر سائے میں نماز پڑھو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے تو اللہ رب العزت بھی مشقت میں ڈال دیں گے۔ تم عافیت کا راستہ، جو راستہ جائز ہے اس میں جو عافیت ہے، اس عافیت کے راستے کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ تو آزمائش مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسلک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اب خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہوگی، ہم میں کوئی انسان تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت ہوگی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے راستے میں میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، تو کتنی محبت ہوگی۔ جب تک محبت نہ ہو انسان جان دے سکتا ہے؟ تو محبت آفتاب نبوت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت بھی پھر اتنی اعلیٰ اور عرفہ درجے کی ہوگی۔ لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، آگے کیا فرمایا، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ خالی اللہ تعالی کی محبت پر اکتفا نہیں کیا، آگے سوال کیا، وحب من یحبک، جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی محبت بھی مجھے عطا فرما۔ آخری میں فرمایا، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت عطا فرما جو مجھے آپ تک پہنچا دے۔ دادا فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو کیوں مانگا؟ اولا اللہ کی محبت مانگی، آخر میں عمل کی محبت مانگی، بیچ میں جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگی۔ فرمایا درمیان میں اس کو اللہ کے نبی نے مانگ کر کے بتلا دیا کہ اول اور آخر اگر چاہیے تو درمیانے راستے کو اختیار کرو، یعنی اللہ والوں سے محبت کرو گے اللہ کی محبت بھی ملے گی اور ان اعمال کی محبت بھی ملے گی جن اعمال سے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ محبت یہ واحد عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ قوت ہے کہ اللہ تعالی نے محبت کو ارتداد کے مقابلے میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شے، وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اگر کوئی شخص دین اسلام سے بیزار ہو کر نکل گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یحبہم و یحبونا، ہم عن قریب ایک ایسی قوم پیدا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو دادا نے فرمایا کہ مقابلے کے لیے ہمیشہ اگر ایک پہلوان 100 کلو کا ہے تو اس کے مقابلے میں جو پہلوان لایا جاتا ہے وہ 110 کلو کا ہونا چاہیے۔ تو ارتداد کے مقابلے میں محبت کو، اہل محبت کو بیان فرما کر کے بتلا دیا کہ دیکھو اگر محبت کمزور ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ارتداد کے مقابلے میں نازل نہ فرماتے، لیکن محبت کی قوت ایسی ہے کہ انسان مرتد نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر، آزمائشی طور پر اگر اللہ سے دور ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کر کے ہمیشہ کے لیے دور نہیں ہو سکتا۔ وقتی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ پھر توفیق توبہ دیں گے اس کو، پھر توفیق توبہ دے کر پھر اس کو واپس اپنے دربار میں بلا لیں گے. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے. دو حضرت ماشاء محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی، محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. آج ہم نے اپنے ارد گرد ایک ایسا مصنوعی خول اوڑھ لیا کہ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہماری زندگی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہماری زندگی پھر کس کام کی زندگی ہے؟ مثلاً روپیہ پیسہ، مال و دولت، عزت و شہرت، اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ہمارے جینے کا کوئی مقصد بھی ہے، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. دادا فرماتے تھے کہ عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو، لطیف کے بندے بنو، لطف کے بندے نہ بنو. کہ مزہ آیا تو عبادت کر لی، جب مزہ نہیں آ رہا تو کہا ہے جب مزہ ہی نہیں آ رہا عبادت کرنے میں تو عبادت کرنے کا فائدہ کیا؟ اور اس کی مثال کیا بیان فرمائی؟ فرمایا دیکھو اگر ذکر میں مزہ نہیں آ رہا تو بھی کرو، فائدہ پہنچائے گا. فرمایا کیونکہ ذکر روح کی غذا ہے. فرمایا کہ جیسے حج کے زمانے میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کے تجار، پوری دنیا کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ دکاندار 24 گھنٹے دکان بند نہیں کرتے، ہر وقت دکان کھلی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس دکاندار کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، چلتے پھرتے جو ہے ایک لقمہ اٹھاتا ہے منہ میں ڈالتا ہے، ایک گاہک کو فارغ کرتا ہے، پھر ادھر آتا ہے دوسرا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، دوسرے گاہک کو فارغ کرتا ہے. فرمایا اب یہ کھانا اس کا دل لگا کر کے تو نہیں کھا رہا، لیکن اس کی قوت کے اندر اس کا پیٹ بھرنے کے کام تو آ رہا ہے. فرمایا اسی طریقے سے ذکر کا حال ہے کہ ذکر کسی حال میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. مزہ آئے نہ آئے اللہ تعالی کا نام لیتا رہے، وہ فائدہ اس وقت معلوم ہوگا. کبھی انسان کے اوپر انقباض ہو جاتا ہے، قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، کیا مطلب کسی عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اب عبادت کرتا ہے نہیں کرتا. جو عبد اللطیف ہوگا وہ ضرور عبادت کرے گا، اور جو عبد اللطف ہوگا وہ عبادت چھوڑ دے گا. کہ یار اب تو مزہ ہی نہیں آ رہا تو عبادت کر کے فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبد اللطیف بنایا ہے، عبد اللطف نہیں بنایا. کہ تم لطیف کے بندے ہو لیکن لطف کے بندے نہیں ہو، مزے کے بندے نہیں ہو. کہ مزہ آ رہا ہے تو کر رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو زیادہ کھایا. اور بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مزہ زیادہ آنے لگے تو وہ ایک تسبیح کے بجائے 2 تسبیح 3 تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اور جب مزہ نہیں آ رہا تو وہ اس ایک تسبیح کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. حدیث پاک میں کیا آتا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر اس کے اوپر دوام ہو. ایک ہی تسبیح کی پابندی کرتا ہے، ایک تسبیح مردوں کے لیے، ایک تسبیح اللہ اللہ کی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی. پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ اللہ ہے. لا الہ مقدم کیوں ہے اور اللہ بعد میں کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک غیر اللہ جائے گا نہیں اللہ آئے گا نہیں. جب تک لا الہ کے ذریعے غیر اللہ کو نکالے گا نہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں. جب لا الہ کہتا ہے تو کیا مطلب کہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے. تو جب پھر اللہ اللہ کا حکم کس بعد میں کس لیے بزرگان دین نے فرمایا؟ فرمایا پھر جب اللہ اللہ کہو گے اب دل خالی ہو گیا غیر اللہ سے، اب اللہ اللہ کا مزہ آئے گا. پھر دادا سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت پہلے استغفار کی تسبیح پڑھوں یا درود شریف کی؟ فرمایا کپڑے پر اگر گندگی لگ جائے تو پہلے عطر لگاؤ گے یا گندگی صاف کرو گے؟ حضرت گندگی صاف. فرمایا کہ استغفار کے ذریعے گناہوں کی گندگی صاف کرو، پھر جب درود شریف پڑھو گے تو اس کا مزہ اور اس کی لذت کچھ اور ہوگی. بس چار تسبیح کی پابندی کر لے اور اس کے علاوہ پھر کیا ہے، گناہ چھوڑ دے، بس اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ساری ساری رات عبادت کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، فرائض، واجبات، سنت موقع ادا کر لے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے. آج ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ناراض بھی کرتے رہیں اور ہمارا کام بھی چلتا رہے. دیکھو ہمارے، ہم تو اللہ تو تاثر سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ایک انسان گناہ کرتے 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 مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ انتقام ہی نہیں لیتے. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تاثر ہمارے اندر رکھا ہے. اگر ہمارا چھوٹا ماتحت ہماری ایک دفعہ نافرمانی کرے، دو دفعہ کرے، تین دفعہ کرے، چار دفعہ کرے، پانچ دفعہ کرے، تو انسان کے اندر جتنا بھی بردبار انسان ہو، وہ ایک وقت میں آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی میں تو تنگ آ گیا تم سے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، ان کا کتب خانہ یحییویہ تھا. تو کتب خانے میں ایک ملازم تھا، تو اس سے کچھ غلطی ہوئی. اس نے غلطی کے بعد کیا کہا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے. تو وہاں پر موجود تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب غالباً، یہ نام مجھے یاد نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا کہ کتنا تجھے معاف کروں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، فرمایا جتنا اللہ سے معاف کروانا ہے اتنا اللہ کے بندوں کو معاف کر دو، جتنا اپنا معاف کروانا ہے اتنا اللہ کے بندوں کو معاف کر دو. تو ہمارے اندر اللہ نے تاثر رکھا ہے کہ ہم اثر پکڑ لیتے ہیں اور وہ اثر آہستہ 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 بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تاثر سے پاک ہے، ورنہ تو یہ کافر زندہ رہتے ہیں. سورہ عنکبوت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے بیٹھے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے تاکہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے. فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو کسی کو آرے پر چیرا گیا، کسی کو لوہے کے جو وہ ہوتا ہے جس سے گندگی کھینچتے ہیں وہ ڈال کر اتنا اندر گوشت میں گھسایا گیا کہ ان کی کھالوں تک پہنچ گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. تو یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی، بس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی رہے اور یہ یقین کامل رہے کہ اللہ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ہم مصیبت میں تو بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم خوشی میں اللہ تو بھی ہمارے ساتھ ہے. جب انسان کو یہ خیال دل کے اندر ہوتا ہے نا کہ ایک قوی میرے ساتھ ہمیشہ ہے، تو انسان کو ڈر لگے گا. ایک انسان رات کو قبرستان میں جانے سے ڈرتا ہے، لیکن ایک گورکھن ہے اس کا تو کام ہی قبرستان کے اندر رہنے کا ہے، اس کے لیے قبرستان کے اندر رات کیا اور دن کیا؟ اس کے لیے تو رات دن برابر ہے. وہ کہتا ہے چلو بھائی تم میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں. وہ کہتا ہے یار جب یہ رہتا ہے یہاں پر ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے میں کیا حرج ہے. تو جب انسان کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی ذات ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تو اس سے محبت میں اضافہ بھی ہوگا, گناہ بھی چھوٹیں گے. جب گناہ کرے گا تو اس کو آر آئے گی, یار اللہ تعالیٰ میرے ساتھ, میں کیسے گناہ کر لوں. اور جب شیطان مایوس کرے گا تو بھی یہی ہوگا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یار اللہ میرے ساتھ ہے, میں کیوں مایوس ہو رہا ہوں. جو اس کائنات کا نظام چلا سکتا ہے وہ میرے سے اتنے سے دل کو نہیں چلا سکتا. بھائی ہمارا قلب کیا ہے, جتنے بھی دنیا کے اندر کہتے ہیں 1 ارب 22 کروڑ انسان ہیں, ان سب کے قلوب کو بھی اگر ملایا جائے جو دنیا کا ایک چھوٹا سا جزی بنے گا نا, تو اللہ رب العزت جب ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, تو پھر ایک چھوٹی سی چیز کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. جو نظام کائنات چلا رہا ہوں اس کے لیے ایک معمولی سی چیز کو چلا دینا کیا مشکل ہے. تو انسان کو مایوسی کے وقت میں بھی یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری آیت کیا ہے, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى, کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو ہم تو دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ لا تعداد اور غیر محدود آنکھوں سے انسان کو دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا غم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا غم ہے. اب غم جانتے ہوئے غم کو نہیں ہٹا رہے, اس کا مطلب اس غم کے پہنچا, غم جو آ رہا ہے اس کے اندر اس کی ترقیات اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے. بھائی ہم بچوں کو لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, آج کل موسم ایسا ہے بخار چل رہا ہے, اب بچہ کیا ہے کتنا روتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے اس کو بخار ہو گیا, بغیر انجیکشن کے اس کو فائدہ نہیں ہوگا, اب بچہ چیخے مار رہا ہے, لیکن ماں باپ اپنے قلب پر جبر کرتے ہوئے اس کو انجیکشن لگواتے ہیں حالانکہ اولاد رو رہی ہے. اور بعضے ماں باپ جن کی محبت زیادہ ہوتی ہے اولاد سے, وہ اولاد کے ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انجیکشن لگواتے ہیں. کس لیے؟ کہ ان کو معلوم ہے کہ اس تکلیف کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس بچے کو جو ابھی مشکل پہنچ رہی ہے بعد میں اس کے لیے آسانی آسانی ہے, اس کی بیماری دور کرنے کا راستہ یہی ہے. تو اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں جو غم ہے وہ غم میں چاہوں تو ابھی ہٹا سکتا ہوں, لیکن اس لیے نہیں ہٹا رہا کہ اس بندے کے مراتب کو مجھے بلند کرنا ہے. اسی لیے حدیث کیا فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے ہاں سے سوائے اللہ کہ اس میں مال حرام کھا کر کے وہ دعا نہ کر رہا ہو, مال حرام کھا کر کے دعا کرے گا وہ دعا آسمان کے اوپر جائے گی نہیں, مال حلال کھا کر کے دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے, وہ اللہ تک ضرور پہنچتی ہے, مقبول ہے اللہ کیا. لیکن کیا ہے, کبھی فوری ظاہر ہو جاتی ہے, کبھی فوری ظاہر نہیں ہوتی. ایک دعا کی انسان نے, یا اللہ میرا ہاتھ بہت تنگ دست ہے, مجھے فراخی ہے, معیشت عطا فرما, میرے ہاتھ کو کھول دے, برکت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اب دیکھیں ہر انسان سے بچہ کیا کہتا ہے, ابا مجھے جو ہے چپس چاہیے, چپس چاہیے. اب باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا چپس تو ملے گا لیکن جو بازار میں چپس ملتا ہے یہ صحت کے اصولوں کے خلاف ہے, یہ چپس نہیں دلاؤں گا, اس سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں, وہ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے. اگر بچہ یہ سوچے کہ ابا نے 10 روپے کی چیز کی جگہ 20 کی چیز کیوں دلائی, میری بات کا مان رکھ لیتے تو باپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کی طبیعت خراب کر سکتی تھی. تو اللہ رب العزت سے اس نے مانگی, یا اللہ مجھے فراخی معیشت عطا فرما. اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ 2 مہینے کے بعد اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوگا جس کے اندر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اب اللہ نے دعا قبول کی, اللہ نے اس دعا کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا. جو آنے والی مصیبت تھی اس کو ہٹا دیا, اس کی جگہ اس دعا کو رکھ دیا. اب بندہ سوچتا ہے یار میں دعا تو مانگ رہا ہوں, میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کو یہ معلوم نہیں کہ آنے والی مصیبت جو اس سے بڑھ کر تھی اللہ نے اس مصیبت کو ہٹا دیا وہاں سے. پھر دوسرا نمبر, نمبر ایک بعین ہی اللہ تعالیٰ وہی دعا عطا فرما دے, نمبر 2 مستقبل میں آنے والی مصیبت اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں اور اس دعا کو وہاں پر رکھ دیں, نمبر 3 اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول تو فرما لے اس کو ظہور نہ فرمائے. اسی لیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا تو وہ ایسی نیکیاں دیکھے گا, وہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں جو تُو نے دنیا میں مانگی تھی اور میں نے قبول کی, لیکن ان کا ظہور دنیا میں نہیں فرمایا. تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت کیا تمنا کرے گا, وہ بندہ کیا کہے گا یا اللہ کاش دنیا کے اندر میری کھال کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا اور میں اس کے اوپر صبر کرتا اور دعا کرتا تاکہ مجھے آج اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا. تو مانگنا اللہ تعالی سے یہ معمولی نعمت نہیں ہے بھائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو, ہمیں اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم گھر کی اعلی سے اعلی چیز دیتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دعا جو مانگتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنی لمبی دعا ہے. ایک تو رٹی رٹائی دعا ہے, ہماری عادت ہے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد بس جو رٹی رٹائی ہے بس وہ مانگی اور وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ. نہیں, اس وقت یہ سوچے کہ یار میں اللہ کے دربار میں ہوں, سب سے اہم ترین جو دعا ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا, کہ اللہ میرا ایمان محفوظ فرما, عافیت دارین عطا فرما. اللہ سے مانگے, کیونکہ مانگنے سے انسان کو ترقیات اللہ سے قریب تر ہوتا چلے آتا ہے. بھئی دنیا میں آپ ایک دکان کے اوپر جاتے ہیں خریداری کے لیے, صبح ناشتہ لینے کے لیے روزانہ ایک ہی دکاندار کے پاس جاتے ہیں, تیسرے دن 3 دن گئے, چوتھے دن وہ آپ کو پہچاننے لگتا ہے یا نہیں؟ کہہ رہے حاجی صاحب آپ ماشاءاللہ ابھی آپ کا ناشتہ نکال کر کے دیتا ہوں. 1-2 سال کے بعد ایسی دوستی ہو جاتی ہے کہ آپ نہ آئے تو اس کو پریشانی ہونے لگتی ہے, پتہ نہیں آج وہ آیا کیوں نہیں. تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا رہتا ہے. دادا فرماتے تھے پھر اگر اس سے گناہ ہو گیا اور وہ دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھونڈ کر کے لے آتی ہے کہ میرا بندہ کہاں چلا گیا جو مجھ سے مانگا کرتا تھا, آج ہم نے یہ چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں بھائی ہم دعا تو مانگتے ہیں بس, لیکن وہ رٹی رٹائی دعا نہیں. دعا وہ ہے کہ اضطراری حالت کے اندر قلب سے جو بات نکلتی ہے وہی دعا ہوتی ہے اصل. کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, اللہ سے مانگنا شروع کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا, کوئی بھی مشکل آئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعت پڑھی, 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگا, بس اپنا غم اللہ کے سامنے رکھ دے. اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غم کو ہٹا کر خوشی رکھتے ہیں یا اس غم کو غمی رہنے دیتے ہیں یا اللہ کے اوپر چھوڑ دے، کیونکہ بندے کے اختیار میں تو ہے نہیں. بولو بھائی ہمارے اختیار میں ہے؟ ایک غم اللہ نے بھیجا، بندے نے دو رکعت پڑھی، کہا یا اللہ یہ غم آپ کی طرف سے آیا ہے، یا اللہ اس کو ہٹا کر کے خوشی عطا فرما دیجئے. اس سے زیادہ بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے ولی کے پاس بھی چلا جائے کہ مجھ پر یہ غم آیا ہے، آپ اس کو ہٹا دیجئے، ولی ہٹائے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں بھی دعا کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کیا فرمایا؟ کہا کہ حضرت توجہ ڈال دیجئے مجھ پر، میرے قلب پر توجہ ڈال دیجئے. حضرت حکیم الامت تھے، مجدد زمانہ تھے، حضرت کو معلوم تھا کہ بعد میں چل کر کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی توجہ سنت سے ثابت نہیں ہے، دعا سنت سے ثابت ہے، دعا کرتا ہوں تمہارے لیے. تو کتنے ہی بڑے اللہ کے ولی کے پاس چلا جائے وہ ہٹا دے گا اس کو، یا اس غم کو لے کر انسان تبصرہ کرنا شروع کرے. تبصرے سے غم ہلکا ہوتا ہے، بڑھتا ہے؟ بولو بھائی بڑھے گا. جتنا اس غم کو یاد کرے گا اتنا غم بڑھتا جائے گا، اور جتنا غم اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کی خوشی پر راضی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اتنا ہلکا کرتے چلے جائیں. کیونکہ غم ہٹانا تو اللہ کے اختیار میں، بھائی غمی خوشی کس کے اختیار میں؟ جب ہمارا ایمان کامل ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ہم اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے کہ اللہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب ہٹانا نہ ہٹانا یا اللہ یہ آپ کا کام ہے. تو جب بندہ اپنا کام کر لے اور اللہ تعالیٰ اپنا کام نہ کرے. بھائی بندہ مسجد سے باہر تھا، اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی، اس نے سب کام چھوڑے، مسجد آیا، وضو کیا، پھر آ کر دو رکعت پڑھی، پھر دعا مانگی، تو بندے کے اختیار میں تو یہیں تک تھا، آگے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. جب بندہ اپنے اختیار سے یہاں تک آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ کے لیے تو ایک کن کہنا کافی ہے کہ غم دور ہو جائے اس سے، یا اسی غم کو اللہ تعالیٰ خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں. دادا نے فرمایا عین اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب العزت کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ عین غم کو عین خوشی بنا دیتے ہیں. فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو پھولوں کے اندر رو رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کانٹوں میں رکھ کر ہنسا رہا ہے. آج ہمیں کتنی نعمتیں حاصل ہیں، اس کے باوجود ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے. اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں کم ہیں، لیکن ان کی زبان پر شکر زیادہ ہے کہ اللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی نعمت سے مجھے نوازا ہوا. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہ چھوڑے، دعا کے اندر بڑی طاقت ہے. اسی لیے کیا فرمایا گیا، دعا مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز عطا فرما رہے ہیں یہی دو چیزیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی ہے، تمام میں یہ کہ جب بھی کوئی مشکل آتی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دو رکعت پڑھتے، اللہ کے سامنے روتے. آج افسوس کی بات یہ کہ مسلمان سے تو کہتا ہے یار آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں میرے لیے دعا کرنا، میری یہ مشکل دور ہو جائے، لیکن خود تو اللہ سے دعا نہیں کرتا کہ اللہ یہ میری مشکل دور فرما دیجئے. اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والے ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ خود مانگو، اللہ تعالیٰ خود سنیں گے. لیکن آج ایمان کی کمزوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ دوسرے سے دعا کرا لیں گے، خود دعا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کی درخواست کرنا یہ بھی سنت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رخصت کرتے وقت کیا فرماتے ہیں؟ لا تنسنا بدعائک، اے عمر مجھے اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا. سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی زبر مارے لا تنسنا بدعائک، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور خود مانگنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ غائب کی دعا غائب کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. ایک انسان یہاں ہے، ایک انسان غائب ہے، غائب دعا کر رہا ہے. جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، یہ التحیات ہے کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا چیز ہے؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اللہ سے مخاطب ہوں تو کس انداز میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ تمام بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں سب آپ کے لیے. تو اللہ تعالی نے جواب دیا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو اللہ تعالی کی اور رحمت ہو اللہ کی. تو فرشتوں نے کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جو سلامتی آپ اپنے نبی کے اوپر ڈال رہے ہیں یا اللہ وہ ہمیں بھی ملے اور اللہ کے تمام نیک بندوں کو ملے. دیکھو جب تک ترجمہ معلوم نہیں تھا پڑھنے کی لذت نہیں تھی، اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے کہ اللہ کے نبی نے معراج میں اللہ کو مخاطب کیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اس کے بعد نماز میں پڑھو گے، پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے اور میرے گھر والوں کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے دعا فرما دیں، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے بٹوا گر گیا ہے، شناختی کارڈ، پیسے، گاڑی کے کاغذات تھے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کا بٹوا واپس کروا دے. ماموں کے حق میں دعا کرا دے، ان کو شوگر ہے، دل کا عارضہ ہے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. میری بیوی بیمار ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. شکیل صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے اور جملہ پریشانیوں سے دور فرمائے. مالی طور پر نقصان ہو رہا ہے، جو بھی کام کیا نقصان ہوا، بندش رکاوٹ بہت ہیں. دیکھو بندشیں یہ خالی آج کل کے صرف زبانی عاملوں نے یہ لگا دیا کہ تم پر بندش کی گئی ہے. تینوں قل پڑھ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، تین قل صبح، تینوں قل آخری، تینوں قل صبح شام پڑھ لیا کرو، اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اللہ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ یہ مال کے اندر کمی ہو رہی ہے، اس کے اندر اضافہ فرما دے. شکیل صاحب ساہیوال والے، ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، زچہ و بچے کے خیر و عافیت کے ساتھ فارغ ہو جائے، اللہ ان کی بھی جملہ مشکلات آسان فرمائے. اور ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ دعا فرما دیں، بھائی پرچہ صاف لکھا کرے ایسا کہ جو فوراً پڑھا جا سکے، اللہ تعالیٰ بابرکت روزگار عطا فرمائے با جماعت نماز کے ساتھ، آمین. اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت، کاروبار نہیں کر رہا ہوں، حلال و بابرکت روزگار عطا فرمائے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بیٹی کا رشتہ ہو جائے اور بیٹوں کے رشتے خیر و عافیت سے ہو جائے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والی روزی عطا فرما دے. اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے کے کمر میں درد ہے، امتحان میں اچھے نمبرات کے لیے آپ سے درخواست ہے، آمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات پاک کے اوپر یقین کامل عطا فرما، اے اللہ یقین کامل عطا فرما، اے اللہ یقین کامل عطا فرما دے، اے اللہ یقین کامل عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنی ذات پاک سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جتنے احباب نے پرچے دیے یا جنہوں نے پرچے نہیں دیے سب کی جملہ جائے حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے دوست خرم بھائی ان کے والد صاحب اسپتال میں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو یا اللہ شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اے اللہ غیب سے انتظام فرما، اے اللہ جو مسلمان تنگ دست ہیں کاروباری طور پر پریشان ہیں اللہ ان کی تجارت کے اندر خوب خوب برکت عطا فرما، اے رب کریم ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ایک ایک سنت کے اوپر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تھوڑے سے وقت میں اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا رب کریم آپ بلا حجب بے حساب عطا فرمانے والے ہیں، اے بے حساب عطا فرمانے والے ہم سب کو بے حساب عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما آخرت بھی عطا فرما، کسی سے بھی محروم نہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.